نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ऋषि पढ़ी अल्लाह हमारे प्यारे आकद जहाँ नबी पाक शफीर मुसलमीन रहमतुल आलमीन खातिमुल नबीन इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का खुलासा है, मनकूल है कि जो शख्स किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्र अदा नहीं करता। इंसान की बात हो रही है, जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करता तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो ये एक अदब हमें सिखाया गया कि जब किसी के ज़रिए से कोई नेमत दुनियावी उखरवी कोई भी चीज़ हासिल हो तो देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, उससे कोई इनकार नहीं है। अल्लाह के बग़ैर के हुक्म के बग़ैर तो कोई पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन जो नेमत किसी वसीले के ज़रिए मिली है, किसी इंसान के ज़रिए मिले, तो उस वसीले का भी शुक्र अदा करना है अल्लाह का एहसान मानने से पहले। तो ये है आदाब बंदगी। इसमें बहुत से राज पिनहा होते हैं, बहुत छुपे हुए राज होते हैं। उससे वजह क्या होती है कि आपस में मोहब्बत पैदा होगी, दिलों में मोहब्बत परवान चढ़ेगी, एक दूसरे की कदरदानी की तौफीक होगी, एहसान मंदी का जो एक सिफत है वो बंदे के अंदर पैदा होती है, तकब्बुर मतलब परस्ती खुदगर्जी से आदमी बचता है, काम निकालने वाली सिफात से बचता है, ममनून होना ये बड़ी सिफत है, इससे मोहब्बतें भी पैदा होती हैं। तो आज ख़ानदानों में हम देखें, रिश्तेदारियों में देखें, या इधर उधर जो भी ताल्लुकात होते हैं तो सब एक दूसरे से काम निकलवाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यानी कोई दो लफ्ज़ जज़ाक अल्लाह की भी आजकल कोई नहीं कहता, और उल्टा कोई अगर एहसान करता है तो उसका जवाब बुराई से देते हैं, नफ़रत से देते हैं, अदावत से देते हैं। तो फिर बाद में फिर जिन लोगों ने एहसान किया होता है वो ताने भी फिर देते हैं, हमने तुम्हारे साथ ये भलाई करी और तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। तो उनको ताने भी देने नहीं चाहिए, क्योंकि नेक अमल तो अल्लाह की नहीं किया जाता है, ना कि उससे अच्छा सुलूक कोई हमारे साथ करे, इस नीयत से थोड़ी हम एहसान करते हैं, या उससे हमारी थोड़ी कोई डिमांड होती है। अल्लाह की नहीं, कर दिया बाद में कोई जूते लगाया गालियाँ भी दे भाई, उसका मामला, हमने तो अल्लाह की नहीं किया था, अल्लाह में इसका इंशाल्लाह अगर इखलास होगा दुनिया और आखरत में इसका फल दे देगा। तो ये अदब की बात होती है, तो उसे आदाब माशरत में से भी यही। तो जब एक आम इंसान, किसी मुसलमान की भी बात नहीं कर रहा है, अल्लाह पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, अन्नास का लफ्ज़, इंसानों में से किसी ने भी आप पर कोई एहसान किया तो उसका एहसान मानो, चाहे वो गैर मुस्लिमी काफिर ही क्यों ना हो, और जिस पर एहसान किया वो अगर मुसलमान भी हो तो मुसलमान पर भी वाजिब है कि उसका एहसान माने उस काफिर को, अगर दुनियावी चीज़ उसके ज़रिए से हासिल हुई। तो अब इस चीज़ को बढ़ाते चले जाएँ, दुनिया का मामला आखरत का, इसी तरह जो होते हैं एहसान मानने वाली बातें होती हैं, तो आदमी देखता चला जाए कि माँ बाप का कितना एहसान होता है, कि माँ का कितना बड़ा एहसान होता है कि 9 महीने अपने बच्चे को रखती है पेट में, और फिर तकलीफ़ उठाती है, फिर विलादत की तकलीफ़ उठाती है, दूसरी तकलीफ़, फिर तीसरी तकलीफ़ ये उठाती है कि 2 साल तक खून जिगर शीर मादर दूध पिलाती है। तो इसलिए माँ के 3 दर्जे हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसकी वजह एक ये भी है कि 3 दर्जे यूँ कि 9 महीने पहला दर्जा इसलिए रखा जाता है कि 9 महीने पेट में रखे, दूसरा दर्जा इसलिए कि तकलीफ़ उठाती है बच्ची की पैदाइश पे, तीसरा दर्जा इसलिए कि 2 साल तक दूध पिलाती है, चौथा दर्जा बाप का इसलिए कि बाप का कोई किरदार नहीं होता इतना ज़्यादा, तो उसका भी एक अमल है, तो चौथा दर्जा उसको भी अल्लाह ने दे दिया। तो तकलीफ़ तो सारी माँ ने उठाई है, इसलिए उस मुजाहिदे की बरकत से 3 दर्जे भी माँ के ज़्यादा हैं, 3 दर्जे भी इसलिए। तो इस पर तो बहुत ही लंबी बात हो सकती है। तो ये एहसान मंदी के ऊपर ममनून होना, कोई हमारे ऊपर एहसान करे तो भाई, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाहा मैं पहचाना जाऊँ। एक हदीस पाक का खुलासा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने चाहा, ये कहलवाई बात कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊँ, तो मैंने ये पूरी दुनिया तख्लीक करी। तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने कहा पहचाना जाऊँ, तो पहचान किसके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी करवाई? अल्लाह पाक ने अंबिया कराम का सिलसिला शुरू किया, जिन्होंने लोगों को बुत परस्ती से और गलत चीज़ों से, मुशरिकाना हरकतों से उनको रोका, बताया, तौहीद की तरफ बुलाया, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, कोई पेड़ को सजदा कर रहा है, कोई सूरज को सजदा कर रहा है, कोई पत्थरों को सजदा कर रहा है। तो इसी तरह फिर ये सिलसिला चलता रहा, कमो बेश तकरीबन 125,000 अम्बिया कराम तशरीफ़ लाए, और फिर आखिर में हमारे प्यारे आकाए दो जहाँ रसूल अल्लाह इमामुल अम्बिया खातिमुल अम्बिया खत्मुर रसूल फ़ख्रुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तशरीफ़ लेकर आए। और फिर यहाँ तो बात ही ख़त्म हो गई कि अल्लाह पाक ने कहलवा दिए कि पूरी कायनात में, पूरी कायनात जो मैंने तख्लीक की, अगर मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं करना होता तो मैं कायनात ही नहीं बनाता। यह हदीस मुबारक में, तो ये पूरी कायनात जो बनाई है उसका मकसद ये था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करना था और फिर उनके ज़रिए से अपनी पहचान करवानी थी। और ख़ुद फरमा रहे हैं कि मैं कायनात ही नहीं बनाता अगर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा नहीं करना होता। और अल्लाह पाक ने सबको चाहा, मुसलमानों को भी चाहा, काफिरों को भी इस हिसाब से चाहा कि अल्लाह के बंदे, लेकिन कुफर की वजह से दायमी जहन्नम में अगर ईमान लेकर नहीं आए। किसी न किसी दर्जे में अल्लाह ने उन काफिरों से ही मोहब्बत रखी, क्योंकि उनको दुनिया में अल्लाह ने खिलाया पिलाया, ऐश उनको खूब कर अल्लाह पाक कराते हैं, उनके भी मामला शानदार चलते हैं बग़ैर दुनियावी तौर पर। मकसद ये होता है कि ये लोग ईमान पर आ जाएँ, मोहब्बत आ जाए मेरे दिल में। बहरहाल तो अल्लाह ने सबको चाहा, फिर अम्बिया कराम का सबसे ऊँचा मुकाम होता है, सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक के जो मुकर्रब और महबूब जो बंदे होते हैं मखलूक में वो अम्बिया कराम होते हैं, फिर उनको अल्लाह ने चाहा। लेकिन उनमें इमामुल अम्बिया हमारे प्यारे आकैद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको अल्लाह पाक ने सबसे चाहा, और ऐसा चाहा क़यामत तक अल्लाह पाक किसी से ऐसी मोहब्बत ना कभी किसी से करी, अल्लाह पाक ने ना करते हैं ना क़यामत तक किसी से करेंगे, जैसा रसूल अल्लाह से मोहब्बत करी। सारी मोहब्बतें रसूल अल्लाह वसल्लम के बाद हैं। और आप ने यह भी फरमा, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये भी फरमा दिया कि तुम्हारी ज़ात, रसूल अल्लाह वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। नमूना किसे कहते हैं? पैटर्न, नमूना। जैसे हम कोई कपड़ा लेके जाते हैं दर्जी के पास और कहते हैं भाई मैं अपना एक सूट लेकर आया हूँ कुर्ते शलवार का, बिल्कुल इसी डिज़ाइन का इसी साइज़ का आप बना दें। नमूना देने का क्या मकसद होता है? इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम ना हो, जैसा है वैसे ही बनाना है, नमूना उसको बोलते हैं। तो अल्लाह पाक ने भी पूरी आप सल्लम की हयात तैयबा हमारे सामने कर दी, आप सल्लम को भेजा, एक बच्चे की पैदाइश से लेकर कब्र में उतरने तक सारी अहकामात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए, सारे तरीक़े बता दिए। और अल्लाह पाक ने कुरान में ऐलान फरमा दिया कि बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बस इनकी नकल करते चले जाओ, जो जिस दर्जे इनकी नकल करेगा वैसा मेरा उतना प्यारा उस दर्जे का बनता चला जाएगा, जो जिस दर्जे का मुत्तबे सुन्नत उस दर्जे की अल्लाह की विलायत उस दर्जे अल्लाह का प्यार। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी, पढ़ते रहते हैं कुरान पाक में अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया कि जो लोग ये चाहते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करे तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए फत्तबिउनी कि वह आपकी इत्तबा करें, आपकी सुन्नतों पर चलें, आपके नक्शे कदम पर चलें, तो मैं उनकी इस फदा पर कि आपकी नकल करेंगे आपकी इत्तबा की बरकत से मैं उनको अपना प्यारा महबूब बना लूँगा और उनके गुनाहों को बख्श दूँगा, माफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह का प्यारा बनने का कोई तरीका नहीं है, आप सल्लम के प्यारे बनेंगे, अल्लाह के प्यारे बनेंगे, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, हम अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। वास्ता क्या है? फिर रसूल अल्लाह सल्लम की ज़ात अक़दस और उनके नक्शे कदम, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते। हज़रत पाला रहमतुल्लाह का शेर है क़यामत, ये बड़ा बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे ये मशहूर है, पत्नी कहाँ कहाँ शेर लगा हुआ है। तो बहरहाल नक्शे कदम रसूल अल्लाह सल्लम के ऊपर चलना है। तो रसूल अल्लाह सल्लम ने पहचान कराई अल्लाह की, अगर रसूल अल्लाह आकैद हो जाए सल्लम तशरीफ़ नहीं लाते दुनिया में तो हम लोगों में से मुसलमान ईमान वाले कैसे लोग होते? हम में से कोई राम नारायण होता, कोई लक्षपाल होता है ना, कोई हनुमान का पुजारी होता, हम में से अल्लाह ना करे कोई गंजी टेंड होती और एक चुटिया लगी हुई होती, कोई गाय का पेशाब पी के स्नान कर रहा होता और कहता है गौ माता का पेशाब है और ये लोग गुसल करते हैं सुबह को, हिंदू अक्सर जो जितना कट्टर हिंदू होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी बहुत बड़ी इबादत समझाती है और कहते हैं मैं पवित्र हो गया, पाक हो गया गाय के पेशाब से, सुबह स्नान करते हैं सुबह को, बरकत पी डालते हैं, पाक हो गए, नऊज़ बिल्लाह। ठीक है, तो ये बुत परस्ती रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आने से भी हज़ारों साल पहले का ये पुराना मज़हब है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो 5,000 पहले आप सल्लम से पहले तशरीफ़ लाए थे उससे भी पहले से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा था। और फिर आप सल्लम के जो मामला थे, अल्लाह की पहचान कराई, जो तौहीद की तरफ लोग आए, एक अल्लाह की तरफ आए, ये पता ही हम लोगों को, जो मक्के के जो क्रैश थे, मक्के के जो लोग थे वो बेचारे बुतों के पुजारी थे, क्या इनके मामला थे। तो रसूल अल्लाह सल्लम का कितना बड़ा एहसान है। तो हदीस शरीफ शुरू में क्या पढ़ी थी कि जो بندوں کا احسان نہیں مانتا، انسانوں کا احسان نہیں مانتا، تو اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا وہ. تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے ہمارے اوپر؟ سارے احسانات ایک طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک احسان ایک طرف. تو دائمی جہنم سے بچا لیا اللہ رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو، حکم تو اللہ کا تھا. لیکن اور اللہ پاک اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتے، پہچان نہیں کراتے، تو پھر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ تو اصل تو اللہ کا احسان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اگر ہم اور پیچھے کی طرف جائیں. لیکن وہی بات کہ اللہ کا احسان ماننے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ماننا ہے. پھر کیا محبت انہوں نے کری ہم سے، اتنا روتے تھے ہماری محبت میں، یا امتی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایسے سینے میں سے آواز آتی تھی رونے کی جیسے ہنڈیا اور چولہے پہ رکھی اور شو شو کرتی ہے روتی ہے. اس طرح پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے، پیروں پہ ورم آ جایا کرتے تھے، اور ایک ہی غم تھا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا، ان کو جہنم میں جانے سے بچا لے. دندانے مبارک احد کے دامن میں شہید ہوئے، معمولی بات ہے، خون مبارک اللہ پاک نے گرنا گوارا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور کیا تکلیفیں ان کو پہنچائی گئیں. دندانے مبارک ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، معمولی بات نہیں ہے یہ. اور اس کے بعد طائف میں اتنی تکلیفیں دی گئیں، شریر لڑکے پیچھے لگا دی، کو پتھر مارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ وسلم کا نالین مبارک خون سے جوتا بھر گیا. اس وقت پہاڑوں پر جو فرشتہ مقرر تھا وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم آپ حکم دے تو یہ پہاڑ اٹھا کے اس پوری بستی کے اوپر میں الٹ دوں، عذاب نازل کر دوں. خون صاف کرتے جا رہے ہیں چہرے پہ سے، اور ارشاد فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، اور میں ان کو عذاب دے کے بد دعا کر کے عذاب کی مجھے کیا فائدہ ہوگا، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہا ہے تو ہو سکتا ہے آئندہ ان کی اولادیں ایمان لانے والی بن جائے، میں معاف کرتا ہوں، درگزر کرتا ہوں. بتائیے آپ کیسے پیارے محبوب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خون صاف کرتے جا رہے ہیں اور الٹا ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے جا رہے ہیں. معمولی بات ہے، کتنے احسان ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قربانی کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ایک میری طرف سے، ایک میری امت کی طرف سے. کب بھولے؟ کبھی بھولے ہی نہیں، کبھی نہیں بھولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو. دائمی جہنم سے بچا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. موت جب وفات کا وقت شروع ہوا، اسرائیل علیہ السلام آئے، موت کی جب گھبراہٹ محسوس کری تو اس وقت فکر ہو رہی ہے، اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ پاک میری امت کا کیا ہوگا جانکنی کے وقت، میری امت کا کیا ہوگا. دنیا سے جاتے وقت بھی وفات کے وقت جانکنی کی فکر ہو رہی ہے کہ میری امتیوں کو سامنا کرنا پڑے گا موت کا. اب کیا معاملات دیکھے، وہ تو نبی تھے، معصوم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکلیف ہوتی نعوذ باللہ. لیکن کیا ایک کچھ موت کے معاملات ایسے منظر دیکھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہو گئی امت کی، پھر اس وقت بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، فکر پیش کر دی اللہ کیا ہوگا. پھر اللہ پاک کی طرف سے وہی آئی، کہلایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی ہر فرض نماز کو آیت الکرسی پڑھ لیا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی موت میں جیسی اس کا انتقال ہوگا فوراً اس کو جنت میں اس کا دخول ہو جائے گا، اس کو داخل کر دیا جائے گا. تو کہاں تک کہ ہم احاطہ نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوٹیں کھائیں، خون بہایا، کس کے لیے؟ امت کے لیے. کہاں کہاں تک؟ اور آج امت کا کیا حال ہے، آج امت کا کیا حال ہے؟ سنتوں پر کتنا ہمیں کمی نظر آتی ہے، فقدان نظر آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے. لیکن آج لوگوں کا فرانس میں گستاخیاں ہوتی ہیں، آئے دن مختلف مغربی ممالک میں کارٹون بنائے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 10 جو شادیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیے جاتے ہیں، مسلمانوں کے دلوں میں شبہات ڈالے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح مسلمان جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم لوگ کہلاتے ہیں، اور پھر انہی ملکوں کی پروڈکٹ بھی ہم خود خوب خریدتے ہیں. بھائی تو فلسطینیوں کا جو معاملات چل رہے ہیں وہ تو یہودیوں کی چیزوں کو تو بائی کاٹ کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخیاں جن ممالک نے کی ان کی بھی چیزوں کا مسلمان استعمال کر رہے ہیں، تو ہم لوگ عجیب و غریب ہو گئے نا. اپنے مسلمان بھائیوں کی قتل و غارت گری سے ہم لوگ دیکھ کے دل نرم پڑتے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں نہ اس معاملے میں ہم بائی کاٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں کس طرح کے ہم لوگ ہو چکے ہیں، اور پھر امیدوار ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے. کتنے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلچر پسند نہیں آتا، داڑھی ٹوپی والا کلچر پسند نہیں آتا، بیٹھ کے کھانا پسند نہیں آتا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پسند نہیں آتے، ٹخنوں سے اوپر پینچے پسند نہیں آتے. ان کو تو کے ایف سی، میک ڈونلڈ میں، ڈائننگ ٹیبل میں بیٹھ کے کھانا پسند آتا ہے، ان کو حقارت نظر آتی ہے، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے ان کو شرم آتی ہے، کہتے ہیں یار لوگ حقیر سمجھیں گے، ذلیل سمجھیں گے، میں تو چھری کانٹے سے کھاؤں گا یا تو میں تو چمچے سے کھاؤں گا. یہ انگلش اسٹائل کے اوپر چل رہے ہیں، یہ کتنے ظالم لوگ ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں. ان کو ذرا احساس نہیں ہے، ذرا شرم نہیں ہے، ذرا ان کے دل میں آپ اسلم کی محبت نہیں ہے. ان کے اندر اگر ایمان ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتے. ابھی چونکہ آج کا جو موضوع ہے وہ دوسرا ہے درود شریف کے اوپر، تو بات کہیں دوسری زیادہ دوسری طرف نہ نکل جائے. تو درود شریف جو ایک کہتے ہیں یہ تو بہت ہی ادنا درجہ ہے درود شریف پڑھنا کہ آپ سلم سے محبت کا، ان کے جو احسانات ہیں اس کا احسانات چکانے کا ایک بدلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رابطے کا ذریعہ ہے، رابطہ. ہمارے درود و سلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی ضرورت نہیں ہے، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت ہے کہ کسی طرح سے ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رابطہ بحال ہو جائے، آن لائن ہم ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یہ وہ عبادت ہے کہ ابھی جو آیت پڑھی گئی تھی، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک انا، علماء کرام فرماتے ہیں اس میں تاکید کے ساتھ ہے، اس میں شک مت کرنا، اللہ اور رسول، اللہ اور ملائکہ، اللہ اور فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. کس پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اے ایمان والو، تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. تو درود پڑھنا الگ ہے، سلام بھیجنا الگ ہے. درود شریف پڑھنا الگ ہے، سلام بھیجنا الگ ہے. تو جو حدیث مبارکہ میں سلام آئے بھائی، وہی پڑھنے چاہیے، وہی درود شریف پڑھنا چاہیے جو حدیث مبارکہ میں آئے. ابھی درود و سلام کی جو شروعات کرنے سے پہلے کچھ باتیں اہم بات بتا دوں کہ جو آج کل بعض علماء کرام نے درود و سلام بنا لیے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جاری نہیں ہوئے، تو اس کو بھائی استعمال نہ کریں، کیونکہ ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں، اس کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے. ایک درود و سلام وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جاری ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پاک پیش کیے ان کو وحی کے ذریعے اللہ پاک نے حکم دیا تھا. تو اس میں جو نور ہوگا، کل کو کوئی مولوی صاحب، آج کے کوئی مولوی صاحب کوئی اچھے عربی جن کو آتی ہے اور کوئی اچھے سے الفاظ درود شریف کے لکھ لیں اور بنا لیں، اور پھر وہ پھر مشہور کر دیں کہ درود شریف کی فضیلت لکھیں حدیث مبارکہ میں، اور پھر نیچے ہیڈنگ میں امبوس کر کے لکھ دیں کہ یہ درود شریف پڑھیں، اور پھر یہ ساری فضیلتیں آپ کو درود شریف کی مل جائیں گی. جو حدیث شریف جو انہوں نے لگائی ہے وہ بھی صحیح ہے، لیکن بھائی یہ درود شریف جو لگایا یہ تو صحیح نہیں ہے نا. تو پھر اس کو ہاں ثواب مل جائے گا، اور اس کے کچھ نہ کچھ نیکی بھی ہو سکتا ہے، کچھ ثواب مل جائے، لیکن کیا وہ اس مقام کا درود شریف اس کے مقابل ہو سکتا ہے جو رسول اللہ نے جاری کیا ہے، جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں ہے؟ کم و بیش سینکڑوں ہزاروں درود پاک ہیں. جب سینکڑوں ہزاروں درود پاک ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے، تو بھائی کیا کمی رہ گئی کہ ہم خود سے اپنا کوئی درود و سلام بنائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نعوذ باللہ، وہ جتنے بھی تھے وہ مستند نہیں تھے، غیر اہم تھے، ان میں نقائص تھے. میں نے جو درود و سلام بنا یہ بات اچھا ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے. تو سینکڑوں ہزاروں ہر طرح کے چھوٹے بڑے درود شریف ہیں. تو انوارات اور فیض کب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں خوش کب ہوں گے؟ کہ جب درود و سلام صحیح والا پڑھیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے جاری ہوئے. تو بہرحال درود السلام پہ بات چل رہی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے ادنا حق ہے بھائی. کچھ نہیں ہو رہا تو کم از کم درود السلام تو ہم لوگ پڑھیں. اب درود السلام کی جو فضائل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت، اتنی حدیث مبارکہ ہے، بس مختصر سی جو کچھ ذہن میں ہے تو اس شخص کا کچھ تھوڑا سا احاطہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات میں اضافہ کرتا ہے، اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے، 10 خطائیں معاف کرتا ہے اس کی. بتائیے ایک دفعہ، اب کوئی 100 دفعہ پڑھے گا تو ضرب کر دیں 10 سے، کوئی 1000 دفعہ پڑھ رہا ہے تو پھر اس کو ضرب کر دیں آپ، تو کہاں سے کہاں فگر پہنچ رہی ہے. تو اللہ کی رحمت 10 درجے اس کو ملے گی ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ. اللہ کی ایک رحمت جو ہے پوری کائنات کے لیے کافی ہے، لیکن ہم لوگ غور نہیں کرتے، کیونکہ پڑھنے والوں کو وہ عظمت، وہ توجہ، وہ ادب اور اس شان سے ہم لوگ نہیں پڑھتے جو ایمان و یقین ہمارا ہونا چاہیے، اور آداب سے بھی ہم لوگ ناواقف ہیں. ویسے تو درود شریف جو ہوتا ہے وہ بغیر بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کسی بھی لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اس کی کوئی خاص کوئی حیثیت نہیں ہے درود شریف پڑھنے کی. نماز میں یہ کہ پاک ہونا ضروری ہے، ناپاک نہیں پڑھ سکتے آپ، ہے نا. تو درود شریف جو ہے آدمی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن آداب میں سے نہیں ہے. ادب کیا ہے؟ کہ با وضو ہو، قبلہ رخ ہو، عطر وغیرہ لگا کے بیٹھے، اور لیٹ کے نہ پڑھے، اور بیٹھ کے پڑھے قبلہ رخ، اور دروازہ بند کر کے موبائل سائلنٹ پہ کر کے، اور ہر طرح سے کٹ کے، اور پھر اس تصور کے ساتھ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرمائے اور رسول اللہ علیہ وسلم میرا درود و سلام سن رہے ہیں، اور پھر اس نیت کے ساتھ پڑھے. تو مشائخ نے کئی طریقے بتائے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور یہ بھی دعا کر سکتا ہے، یہ بھی تب مراقبہ کر سکتا ہے کہ میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے سامنے بیٹھا ہوں درود السلام پڑھ لوں. اس تصور کے ساتھ بھی پڑھ سکتا ہے کہ میرا جو درود پاک ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جا رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، تو اس سے کیفیت پیدا ہوگی، اور آدمی اس کا مراقبہ کرے کہ ایک رحمت پوری کائنات کی نہیں کافی، تو 10 رحمتیں میرے اوپر پڑ رہی ہیں، ایک بار درود پڑھنے سے تو پورا رحمتوں کے سائے میں آ گیا وہ لپیٹ میں. اس دل کے ساتھ نیت سے آدمی پڑھے. آپ سلم کی محبت میں آپ سلم کا حق ہے، یہ محبت کا حق ہے، رابطہ کہ آپ سلم کے جو ہمارے احسانات ہیں. اور یہ کون سی عبادت ہے کہ اللہ اور فرشتے خود درود پاک پڑھ رہے ہیں، مستقل پڑھ رہے ہیں، دوامن پڑھ رہے ہیں، قیامت تک پڑھ رہے ہیں. محدثین نے، مفسرین نے اس کی تشریح میں یہ فرمایا شاید کہ اللہ اور اس کے فرشتے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، یعنی یہ وہ عبادت ہے جو اللہ اور فرشتے بھی عبادت کر رہے ہیں، یعنی یہ عمل کر رہے ہیں، یعنی یہ اللہ اور فرشتوں کے ساتھ شامل ہو جانا ہے اس کام میں، ورنہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو اللہ اور فرشتے کر رہے ہیں اور ہم بھی شامل ہو جائیں سوائے درود پاک کے. اور اس کو ترجمے بھی غور کریں، کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی، کہ اللہ پاک تو درود بھیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل کے اوپر، اہل بیت پر. تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، ہم نہیں بھیج رہے درود شریف. درود شریف ذرا غور کیجئے، ایک طرف اللہ پاک حکم دے رہے ہیں درود و سلام کا، لیکن جب ہم درود شریف جو ہمیں پڑھنے کو دیا اس کا ترجمہ کیا نکل رہا ہے؟ واپس ہم اللہ کی طرف لوٹا رہے ہیں درود پاک کو. کہ اللہ کیا مطلب؟ مفسرین یہی فرماتے ہیں، ہماری زبان، ہمارا منہ اس قابل نہیں، ہم منہ ناپاک نجس، ہم سراپا گند بدبودار، وہ پاک ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کیا ان کی شان میں قصیدہ گوئی کریں؟ ہم کیا ان کو ان کا محبت کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ سے ہی فریاد کریں، اللہ پاک ہماری زبان اس قابل نہیں ہے، اللہ پاک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان شان اور شان شان، ہمارے کوئی الفاظ نہیں ہے، ہم کیا درود بھیجیں؟ اللہ پاک ہم ناقص ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم نجیس ہیں، ناپاک ہیں. اللہ تو ہی پاک ذات ہے، بس تو ہی اپنے حساب سے اپنے محبوب کے اوپر درود و سلام بھیج. تو اللہ پاک سے ہم نے صدا کی ہے، اللہ سے کہا اللہ آپ ہی درود پاک بھیجیے، تو پھر وہ گھوم پھر کے اس کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں. پھر رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچتا ہے، جب تم روزے رسول پر قریب ہوتے ہو تو میں خود سنتا ہوں، اور جب تم کہیں دور سے مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہو تو فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے تمہارا درود پاک. اور آپ نے ارشاد فرمایا، میری لہجے میرے بات میری لہج کے اوپر اللہ پاک ایک ایسا فرشتہ مقرر کر دیں گے کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والی آخری انسان کا نام تک پتہ ہے. تو جو کوئی بھی مجھ پہ درود پاک پڑھے گا وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا ہے، تو پھر میں تمہارے درود سلام پڑھنے سے خوش ہوں گا، اور پھر تمہارے نیک اعمال بھی مجھ تک پہنچائے جائیں گے، اور جب نیک اعمال پہنچیں گے تو میں خوش ہوں گا اور تمہارے لیے دعا کروں گا، جب تمہارے گناہ مجھ تک پہنچیں گے تو مجھے تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، پھر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. کتنی یہ فضیلت ہیں درود پاک پڑھنے کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بہت ہی بخیل اور کنجوس ہے وہ شخص، تو سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، اسلم کون ہے وہ جو سب سے بڑا بخیل کنجوس؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح سے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول کے اوپر چڑھ رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا قدم تو فرمایا آمین، اور تیسری پہ پیر رکھا تو ارشاد فرمایا آمین. صاحب پھر بیٹھ گئے، صحابہ کرم نے پوچھا رسول اللہ یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، آمین کس بات پہ تھا؟ فرمایا کہ جبرائیل امین ابھی آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی تھیں جن پر میں نے آمین کہی. پہلی بد دعا کیا دی جبرائیل امین نے؟ کہ اللہ پاک کسی کو رمضان شریف کے روزے ملے اور وہ اپنی اللہ سے مغفرت نہ کروا سکے تو اللہ پاک اس کو ہلاک کر دے، نامراد کر دے. تو میں نے کہا آمین. تو ذرا سوچئے، جبرائیل امین کی بد دعا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور دوسری پر میں نے آمین یہ کہا کہ کسی کو بوڑھے ماں باپ ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو اپنے اوپر واجب نہ کرا سکا تو اللہ پاک اس کو بھی ہلاک اور برباد کر دے، نامراد کر دے. تو پھر میں نے کہا آمین. اور تیسرا انہوں نے بدعا یہ دی جبرائیل امین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے آپ کا ذکر ہے اور آپ پر درود شریف نہ پڑھے تو اللہ اس کو بھی ہلاک اور برباد کر دے اور اسے خسارے میں کر دے. تو میں نے کہا آمین، صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ وسلم کے اوپر جو درود شریف پڑھنا، علماء کرام فرماتے ہیں مجلس میں ایک بار پڑھنا یہ واجب ہے، ایک دفعہ آپ نے کہہ دیا تو یہ واجب ہو گیا، باقی جو ہے وہ ایک طرح سے نفلی چیز ہے، مستحب ہے وہ بار بار اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر مجلس میں درود شریف آپ نے پڑھ دیے تو بس وہ واجب جو ہے وہ پھر اس کا حق ادا ہو جائے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی کے بھی معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ بیٹھے ہوں ایک جگہ और वो अल्लाह का जिक्र नहीं किया उन्होंने। जैसे दुनियावी गैदरिंग पार्टियाँ होती रहती हैं, वैसे होटलों में कुछ लोग बैठ गए, घरों में बैठ गए, खानदानों में, शादी ब्याह में, वो अल्लाह का जिक्र कुछ कोई अल्लाह की बात नहीं की। और फिर रसूल अल्लाह सल्लम पर किसी किस्म का कोई दुरूद और सलाम भी नहीं पड़ा। तो वो लोग जब उठ के चले जाएंगे तो ऐसे जैसे किसी मुर्दार के ताफुन और बदबू के पास बैठे हुए थे और उठ के चले गए, कि मरा हुआ कोई जानवर हो ना, ताफुन वाला, बदबू, बदबू की भपके उसके ऊपर निकल रही हो, और फिर वो उसके पास से उठ कर गए। यानी इतनी नाराज़गी है कि अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं किया, दुरूद सलाम भी तुमने नहीं पढ़ा। तो कोई भी गैदरिंग हो, कोई भी जगह हो, जब हम दुनिया की कुछ बात करें तो अल्लाह रसूल की थोड़ी सी बात कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, तो उससे बड़ी बरकतें होती हैं। ये चूँकि कुछ अहम हदीसों बार का है रवानी है, बाज़ दफ़ा कुछ अहम हदीसें शरीफ निकल जाती हैं, तो मैंने लिख ली क्योंकि बयान रिकॉर्ड हो रहा है, ताकि जहाँ तक हो सके अहाता हो सके, बाल अहातक तो कोई बशर की किसी की ताकत नहीं है को दुरूद सलाम का अहाता कर सके। बहरहाल, और आपने इरशाद फरमाया है कि जुमे के दिन तो ख़ास तौर पर मुझ पर दुरूद सलाम पढ़ा करो, क्योंकि जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर तुम्हारा दुरूद पाक मुझ पर, तुम्हारा दुरूद शरीफ मुझ तक पहुँचाया जाता है। और ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्तबे के लिहाज से वो शख्स मेरे इंतहाई करीब है जो जिस दर्जे का दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। यानी अगर कोई कम दुरूद शरीफ पढ़ रहा है तो वो भी किसी न किसी दर्जे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबे में उसका भी कोई ताल्लुक है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा दुरूद सलाम पढ़ रहा है तो उस एतबार से वो रसूल अल्लाह सल्लम की का मुकर्रब होगा, वो कि जितनी दुरूद शरीफ की तादाद होगी। मेरे एक अजीज़ हैं, मैं उनको जानता हूँ, उन्होंने मुझे एक बार बताया जब मैं उमरे पे गया, दुरूद शरीफ माशाल्लाह बहुत पढ़ते हैं, मुत्तकी हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जब उमरे पे गया तो मैं सो रहा था मस्जिद नबी में, ऐसी मैं टेक लाके बैठा तो गशी आ गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आपने इरशाद फरमाया कि इस वक्त मस्जिद नबी में 11 मेरे ख़ास लोग हैं, 11 ख़ास लोग हैं, उनमें तुम्हारा नंबर 5वां है। तो भाई कोई बात होती है ना, कोई बात होती है, 5वां नंबर करार दे रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुकामात की तो बात होती है। हज़रत कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग गुजरे हैं, साहिब कशफ करामत और अहले बैत में से हैं। ये एक बार रसूलुल्लाह सल्लम के पास गए, जहाँ पर रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम पेश किया, तो किसी ने इन पर एतराज़ किया कि अगर आप सैयद अपने आप को कहते हैं, वाकई अगर आप आले रसूल हैं तो जवाब आना चाहिए सलातो सलाम का। आंखों में आंसू आ गए, आज ही के साथ सलातो सलाम पेश कर दिया, तो जवाब तो आया ही आया, लेकिन आप सलाम का हाथ मुबारक बाहर आ गया और मुसाफा किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और कहते हैं कि 70,000 से ज़्यादा मस्जिद नबी में लोगों ने खुद खुली आंखों से इस मौजज़े का, आप सल्लम के मौजज़े का मुशाहिदा किया। ये भी चंद सदियों वाला पुराना वाक़ा, इसको उलमा मशायख सदियों से बयान करते हुए आ रहे हैं। खुद हज़रत शेखुल हदीस ज़िक्रिया साहब रहमतुल्लाह ने फ़ज़ाइले सदक़ात ने भी ये वाक़ लिखा है। तो ताल्लुक़ ताल्लुक़ की बात होती है। हज़रत महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह बादशाह थे, ज़ाहरी बात है, और आशिक़ रसूल थे और दुरूद सलाम के पाबंद, 1,000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ने का माबूल था, एक बार 700 बार पढ़ा और सो गए, बहुत थके हुए थे पूरे सल्तनत के मामलात से। जैसे ही सो गए, आपस वसलम की ज़्यारत हुई और इरशाद फरमाया आपस वसलम ने, ए महमूद ये क्या आज 300 कम क्यों, उड़ गए रोने लगे और फिर 300 पूरे किए। ताल्लुक़ की बात है, मोहब्बत की बात है, वरना आपस वसलम को क्या परवाह, पढ़ो नहीं पढ़ो दुरूद शरीफ, कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो, लेकिन ताल्लुक़ की बात होती है। कोई ख़ास हो, ताल्लुक़ वाला हो, वो फिर डंडी मारे दुरूद सलाम में, फिर आपस वसलम को नाराज़गी आती है कि तुम तो हमारे अपने थे, तुम तो हमारे प्यारे थे, हम गैरों की बात नहीं कर रहे, तुमसे कैसे गफलत हो रही है, हमें भूल गए तुम, हमें तुमने याद नहीं किया, याद करते हो तो तुम गैप दे दे के वक्फ़ा कर करके। तो ये क्या आप सल्लम की मोहब्बत है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारी कोई दुआ उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक के दुरू के शुरू और आखिर में, दुआ के शुरू और आखिर में जब तक हम उस पर दुरूद सलाम नहीं पढ़ते दुआ के। वजह क्या, मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हर इबादत के बारे में आदमी कह सकता है कि भाई ये शायद कबूल है या नहीं है, यकीन के साथ नहीं कह सकते कबूल है। नमाज पढ़ ली कुछ नहीं पता, कुरान पाक पढ़ा, ज़िक्रुल्लाह के जो भी हमें हज किया, ज़कात की, यकीन से हम नहीं कह सकते कि ये कबूल है या नहीं, अच्छी उम्मीद रखते हैं अल्लाह से। लेकिन वाहिद दुरूद शरीफ एक ऐसी इबादत है कि जब हम पढ़ते हैं तो 100% यकीन होता है इंशाअल्लाह ये अल्लाह के यहाँ कबूल है, मुहद्दिसीन फरमाते हैं। तो जब پھر اس کے بارے میں تفصیلاً یہ آگے منقول ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک شروع اور آخر کی چیز کو تو قبول کر لے اور بیچ کی چیز کو نکال کے پھینک دے، کہ جب ہم دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھ لیں گے تو جب اللہ پاک شروع کی چیز لے رہے ہیں نیچے کی چیز لے گے تو بیچ میں جسٹ لائک اے سینڈوچ دعا بنی ہے، تو وہ بھی اس جھٹکے میں کلیئر ہو جائے گی دعا.
سبحان اللہ، سبحان.
ورنہ ہماری دعائیں رکی رہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جب تک ہم درود پاک نہیں پڑھتے اس وقت تک ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور ایسے بھی جاہل جاہل لوگ آ کے بیٹھے ہوئے، اللہ معاف کرے، یا جو آج کل جو یہ موبائل کے اوپر جو آج کل یہ یوٹیوب کے اوپر ایسے سے، اللہ معاف کرے، کچھ داڑھی والے کچھ بغیر داڑھی والے دو نمبر یہ لبرل ٹائپ کے لوگ بٹھا دیے جو دین کے دال سے بھی ناواقف ہیں، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت انداز میں گستاخیاں کر رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے سرور کائنات کیوں کہتے ہو آپ وسلم کو، سرور کائنات کو اللہ کی ذات ہے تو شرک ہے. ارے ظالم، سرور تو کہتے ہیں بادشاہ کو، بادشاہ کو سردار کو کہتے ہیں، تو سردار کائنات ہیں. رسول اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اگر مجھے رسول اللہ کو نہیں بنانا ہوتا تو میں یہ کائنات ہی نہیں بناتا، وہ تو سردار ہیں، بادشاہ ہیں رسول اللہ وسلم تو کیا اس میں حرج ہے؟ ہاں، بادشاہوں کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ شہنشاہ ہوتا ہے. شہنشاہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے ہم، شہنشاہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. شہنشاہ ایک ہوتا ہے اور اس کے انڈر میں سینکڑوں بادشاہ ہو سکتے ہیں، لیکن شہنشاہ ایک ہوتا ہے. شہنشاہ چلو کوئی مفتی صاحب بولیں، وہ بھی عالم دین مفتی، تو ہم ان کی بات مانیں گے. چلتے پھرتے لوگ آپ وسلم کے معاملات ہمیں بتائیں گے جن کو خود دین کی دال کا نہیں پتہ. اور اسی طرح پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وسیلہ ثابت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحابہ کرام سے جو، اور بڑی زبردست دلیل دے رہے ہیں کہ بھائی وہ کام کرو جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام نے کیا، جو رسول اللہ سے ثابت ہو وہ کرو، یہی دین ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہیں. ہاں بھائی بالکل صحیح، یہی ہمارا موقف ہے. لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کرام کوئی آپ وسلم کا وسیلہ دیتے تھے؟ وہ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگتے تھے. تو عجیب عجیب فتنے اس وقت پیدا کیے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا وسیلے ختم کرے. رہے ظالم، اگر رسول اللہ علیہ وسلم سے اتنا اگر دل میں سختی ہے تو شفاعت بھی رسول اللہ کے ذریعے سے ملے گی. پھر امیدوار مت رہے تو رسول اللہ کا، ڈائریکٹ جا کے دکھا اپنے عمل سے جنت میں، بول دینا کہ نعوذ باللہ کہ یا رسول اللہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار نہیں ہوں، میں نے اعمال بہت اتنے شاندار کیے ہیں، اللہ کو پکارتا ہوں، ابھی بھی میں اللہ کو پکاروں گا، مجھے جنت میں بھیجے، مجھے آپ کی شفاعت کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. ابے بھائی، ہم نے تو اللہ کو پہچانا. اللہ کسے کہتے ہیں وہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پتہ چلا، ورنہ ہم تو پتنی رام نارائن گوپال پتنی کون ہوتے؟ ہندو ہوتے، عیسائی ہوتے، یہودی ہوتے، اللہ نہ کرے پتنی کیا ہم ہوتے. ہماری 10 پشتوں کو دائمی جہنم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچا لیا. ان کے وسیلے سے تو ہم نے اللہ کو پہچانا، ان کے وسیلے سے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے تو جنت میں شفاعت نصیب ہوگی، ان کے وسیلے سے تو جنت میں جانا نصیب ہوگا. ہمارا عمل خود کا کیا بیچتا ہے؟ یہ ظالم لوگ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں سے ہٹا دو، گستاخ بدتمیز لوگ، ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. اور ایسے لوگ بڑے دیوانے ہیں، ان کے بڑے زبردست، نام بتانا جائز نہیں ہے، اکیلے میں کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا بیان کے بعد. بڑے لوگ دیوانے ہیں، بڑے ان کے شوق سے ان کی اسپیچ سنتے رہتے ہیں آئے دن. بس وہ کانے دجال بھی ان کی بڑی مشہور ہیں، ان کی چیزیں. بعض ہوشیار لوگ جو تقوی کے اوپر بات نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کون سا مضمون عوام میں زیادہ مقبول ہو سکتا ہے جس سے مشہور ہو جائیں، تو وہی کی چیز کو پکڑ کے لے کے چلتے رہتے ہیں. تو بس کہتے ہیں نا، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا شیخ ویسے مرید، ہے نا. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے اس طرح کے فتنوں سے، اور آپ وسلم کی ایک ادنا جو ذرہ وسوسہ بے ادبی سے اللہ پاک ہم سب کو بچا لے، اور صحیح ایمان اور یقین ہمارے ہم کو سب کو عطا فرمائے. تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جب تک ہم دعا کے شروع اور آخر میں جب تک ہم درود شریف نہیں پڑھتے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کرنے کا طریقہ بتایا کہ پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھو صلاۃ العجات کی نیت سے، اور پھر اس نماز کے بعد جو ہے، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کوئی حاجت کی نہیں، فرمائے اللہ کی مشی معاف فرمائے، منقول ہے کہ جب سلام پھیر چکو صلاۃ العجات کے بعد، پھر تھوڑا سا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، ذکر اللہ کرو، اللہ کی پاکی کبریائی بیان کرو، پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو، اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا مانگو درود شریف پڑھ کے، اور پھر آخر میں درود شریف پڑھو، پھر آمین کہہ کے چہرے کو ہاتھوں پہ پھیر لو، پھر آپ اس نے ارشاد فرمایا اس کی دعا قبول ہو گئی. ہے نا، درود و سلام پڑھنا درود شریف دعا کے شروع اور آخر میں دعا کی قبولیت میں اکثیر ہے. اسی طرح محدثین فرماتے ہیں کسی کتاب میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم نے لکھ دیا، جیسے بعض لوگ لکھتے ہیں کچھ کبھی، تو سواد لام عین میم پر بہت سے لوگ اس کے اوپر اکتفا کرتے ہیں کون لکھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو فواد لام عین میم کر دیتے ہیں شارٹ، یا خالی فواد لکھ دیا، کبھی ہم نے پوچھا نہیں. علماء کرام فرماتے ہیں سخت بے ادبی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے یہ فواد لکھنا. فرمایا پورا لکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حدیث شریف میں آپ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ کہیں میرا کتاب میں نام آیا اور کسی نے یہ درود و سلام لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب تک اس کتاب کے اندر یہ درود شریف میرا لکھا رہے گا اس وقت تک اس بندے کو ثواب ملتا رہے گا جس نے نام لکھ دیا. نام کیا کہ درود شریف لکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اس کتاب میں نام لکھا رہے گا. تو آج لوگ بہت بخیل ہیں، کنجوس ہیں ہم لوگ، لکھا نہیں جاتا، پڑھا نہیں جاتا، مشکل لگتا ہے، بوجھ لگتا ہے. سب سے زیادہ جو اعلیٰ مقام ہوتا ہے محدثین کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لاکھوں حدیث شریف لکھتے ہیں، اور ہر محدثین کے بارے میں کہ لاکھوں حدیث لکھنے پر جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے پورا لکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لائن میں ہر دو لفظ کے بعد. تو سوچیں ان کا مقام کیا ہوگا. کتنے لوگوں نے خواب میں دیکھا محدثین کو انتقال کے بعد، دیکھا آسمانوں میں فرشتوں کی امامت کر رہے ہیں. پوچھا کہ حضرت اللہ پاک نے آپ کو یہ کیا مقام کس وجہ سے دیا، تو یہی ارشاد فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے. تو ظاہری بات ہے لاکھوں حدیث شریف لکھ رہے ہیں، ہر لائن میں، ایک لائن میں دو دو تین تین دفعہ وسلم کا نام آ رہا ہے، ہر دوسری لائن میں نام آ رہا ہے، ہر لائن میں صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لکھ رہے ہیں. تو اس سے یہ اللہ پاک نے مقام عطا فرما دیا. اسی طرح ایک کاتب تھے جسے آج کل انگلش میں کمپوزنگ کہتے ہیں. پہلے دور میں کتابت ہاتھ سے کیا کرتے تھے، تو جب وہ کتابت کوئی بھی شروع کیا کرتے تھے، نیک انسان تھے، تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے اور ایک خوبصورت الفاظ، خطاط بھی تھے، کتابت بھی کرے، خوبصورت انداز سے چھوٹا سا درود شریف لکھ دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنی کتابت کا کام شروع کیا کرتے تھے. روزانہ ان کا معمول تھا، اسی طرح کرتے کرتے پوری زندگی کا معمول تھا. تو ان کی کتاب ایک پوری موٹی بھر گئی تھی رجسٹر ٹائپ. اور جب پھر ایک جب ان کا وفات کا وقت شروع ہوا، انتقال کا، جان کنی کا، تو پریشان ہو گئے، ڈر گئے، کہنے لگے، رونے لگے کہ اب دیکھو اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، جنت کا، جہنم کا، خوف کی سی کیفیت تھی. تو ایک مجذوب آئے ان سے ملنے کی نہیں، اور ان کو تسلی ارشاد فرمایا کہ تیری کتاب جس پہ تو روزانہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا اور بعد میں کام کیا کرتا تھا، وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش خدمت ہے، اور اس کے اوپر صحیح صحیح کے نشان لگ رہے ہیں، یہ درود بھی صحیح، یہ صلاۃ و سلام بھی صحیح، یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح، اور تو پریشان ہے، تو غمگین ہے، تو رو رہا ہے. پھر اس کے بعد ان کی روح آرام سے نکل گئی. ہے نا، یہ کس نے بھائی لکھی ہے؟ فضائل درود و سلام کتاب ہے، مولانا عبدالشکوری صاحب، انہوں نے یہ سارے واقعات لکھے ہیں جو سب بتائے جا رہے ہیں. یہ ہے کی پینکی نہیں ہے بھائی، صحیح نا. تو رسول اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کی بڑی برکات ہیں. اسی طرح غالباً اللہ کے مشی بنائے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کچھ اپنی دعا سے متعلق اور درود شریف سے متعلق کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا، کیا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے کتنے اوقات میں دعا مانگوں اور کتنے اوقات میں درود شریف پڑھوں. تو انہوں نے پوچھا کیا رسول اللہ علیہ وسلم، اگر چار حصے میرے پاس وقت دعا کے ہیں، تو اگر میں ایک حصہ اپنا ایک حصہ میں درود شریف پڑھوں اور تین حصے میں دعا کے لیے رکھوں، تو پھر تو آپ نے ارشاد فرمایا بہتر ہے، صحیح، لیکن اگر بڑھا لو تو زیادہ اچھا ہے، درود شریف کو اگر بڑھا لو. تو انہوں نے کہا اچھا یا رسول اللہ، اگر میں دو حصہ درود شریف کر لوں، یعنی بڑھا دیے کہ دو حصے میں دعا کے کر لوں، تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. ذرا سمجھیں اس نقطے، اس نقطے کو سمجھیں، دعا بمقابلہ درود شریف ہو رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اچھا اگر میں تین حصہ درود شریف کے رکھوں اور ایک حصہ دعا کا، تو پھر تو آپ کبھی تو کہتے ہیں فلاں، ہاں بھائی ٹھیک ہے کافی، اب دعا مانگو، بہت پڑھ لیا درود شریف. فرمایا اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے.
سبحان اللہ.
تو چاروں تین حصوں کے بعد بھی افسلم کہہ رہے ہیں اور بڑھا لو درود شریف تو اور اچھا ہے. تو انہوں نے پھر جواب میں یہ نہیں کہا کہ میں ایک حصہ اور بڑھا لوں، تو پھر آپ نے فرمایا بس ختم کر دی بات. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ، بس اب میں سارا وقت درود شریف ہی پڑھ لیا کروں گا.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور پھر اس کا جواب سنیے، بات ختم نہیں ہوئی، آپ سے پھر خوشخبری دے رہا، بس پھر تمہارے یہ درود شریف پڑھنا تمہاری ہر ضرورت کی نہیں، اور تمہاری کفایت کی نہیں، اور تمہاری عافیت کی نہیں، کافی ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب، الگ سے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، الگ سے الگ الگ مسئلوں کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. اللہ دیکھ رہے ہیں بیچارہ، یہ تو ہر وقت درود شریف پڑھ رہا ہے میرے محبوب پر، بس بغیر بن مانگے اس کے سارے کھڈا کھٹ کام کرو.
سبحان اللہ.
تو رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام ان کو درود شریف بھیجنا کتنا پاورفل ہے، کہ ہمیں درود شریف کے بارے میں کیا کیا یہ راز پتہ چلنا ہے. لیکن بھائی آج درود شریف کی اہمیت ہمارے دلوں میں کم ہے، اہمیت ایمان و یقین میں کمی ہے، ایمان و یقین میں بھی کمی ہے، جوش نہیں ہے، وہ جذبات نہیں ہیں ہمارے اندر. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کتنا درود شریف پڑھیں، بھائی یہ تو محبت کی بات ہے، میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، ان سے سوال کیا کسی نے، کہہ رہا درود شریف کی بڑی فضیلتیں تو زیادہ کم از کم کتنا پڑھیں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ایک عاشق کی نیت تو ضروری ہے، اور خود میرے معمولات میں سے کم از کم 3000 دفعہ تو پڑھ لے، کم از کم 3000 دفعہ تو پڑھ لے ہے نا۔ تو بھائی اب اگر کسی سے زیادہ لگ رہا ہے تو بھائی وہ چلو 1000 دفعہ پڑھ لے، یہ بھی زیادہ لگ رہا ہے 500 پڑھ لے، جو پڑھتا ہی نہیں بھاری لگ رہا ہے 100 پڑھ لے۔ بے دیکھیے اصلاح اور ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے نا، جیسے پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس، تو ایک دم سے 3-4 ہزار کسی کو بھاری لگ رہا ہے تو بھائی ایک تسبیح سے شروع کر دے اور اللہ کے آگے روتا رہے، توفیق مانگتا رہے۔ رونا دیکھیں بھائی، درود شریف اتنی اعلیٰ چیز ہے تو یہ توفیق بھی ہر ایک کو نہیں ہوگی، اللہ پاک پر جس پر اللہ کا خاص فضل ہوگا اس کو ہی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے درود و سلام پڑھنے کی، تو بھیک مانگنی پڑتی ہے اللہ سے۔ جیسے ہم پیسوں کے لیے اللہ کے آگے روتے ہیں اور دوسرے مسائل کے لیے روتے ہیں، تو درود شریف کی توفیق بھی مانگنے کے لیے رونا پڑے گا، اللہ پاک مجھے توفیق دے، میں سست ہوں، میں کاہل ہوں، میں غافل ہوں، مجھ سے نہیں ہو رہا، اللہ پاک اللہ تو توفیق دے گا تو کام بن جائے گا۔ تو روئے 2-4 دفعہ، روئے ہر روز، روئے روز نہیں، ہفتے میں 1-2 دفعہ مانگے، بھیک مانگے، روئے 2-4 دفعہ مانگے، اللہ کو پیار آئے گا انشاءاللہ، اللہ پاک اس کو توفیق دے دیں گے۔ توفیقات چاہے وہ گناہ چھوڑنے کی ہو، نیک اعمال کی ہو، فجر میں اٹھنے کی ہو، کوئی بھی ہو، بار بار کہتا رہتا ہوں رو کے مانگو بھائی، رو کے۔ دین اتنی سستی چیز نہیں ہے، اللہ رسول اتنے سستے نہیں ہیں کہ بغیر توبہ کے یا بغیر دعا کے اور ایسی ارادے سے مل جائیں گے، اس کے لیے رونا گانا پڑے گا، بھیک مانگنی پڑے گی، اس کے بعد اللہ کو ترس آئے گا، پیار آئے گا، رحم آئے گا، تو اللہ پاک پھر توفیقات کی بارش کرتے ہیں۔ تو کیا فرما رہے ہیں افسلم کہ اگر تم ہر وقت سارا وقت تم دعا کی نیوی نہیں رکھو گے اور درود شریف ہی پڑھتے رہو گے تو یہ تمہاری ضروریات کی نہیں کافی ہو جائے گا، دنیا آخرت کے سارے تمہارے کام بن جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ، ایک اور حدیث شریف میں کہ جب افسلم کو نام کو کتاب میں لکھتا ہے تو ثواب تو ملتا رہے گا، الگ حدیث شریف میں، دوسری حدیث شریف میں، ایک الگ حدیث شریف میں الگ سے آپ وسلم فرما رہے ہیں، جب تک آپ وسلم کا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا تو ملائکہ فرشتے اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔
سبحان اللہ،
بتائیے آپ، یہ معمولی باتیں۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 1000 دفعہ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جیتے جی جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ، اللہ پاک خواب کے ذریعے کیسے بھی اس کو دکھا دیں گے یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ روزانہ 1000 دفعہ پھر درود شریف پڑھتا ہے، بھائی درود شریف بھی کافی ہوتے ہیں، سب سے افضل تو درود ابراہیمی ہے جب نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن اگر صرف وہی درود شریف ہوتا تو سینکڑوں درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں پھر بیان فرمایا جو حدیث مبارکہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ تو ایک درود پاک جو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں لوگوں کو، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بہت ہی مختصر اور جامع درود پاک ہے اعلیٰ، یہ بحر الکاہل لوگوں کی نہیں ہے، بحر الکاہل لوگوں کی نہیں، سست لوگوں کی نہیں، کہ مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے اور بہت زبردست اس کے ثمرات بھی ہیں۔ وہ کیا ہے، درود ابراہیمی کے شروع کے 4 الفاظ، یہ الگ سے درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، بس ختم، یہ درود ابراہیمی کے 4 الفاظ ہیں۔ یہ جو معمولات جو میں پرچہ دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ درود پاک مکمل اور جامع درود شریف ہے، یعنی مکمل بھی ہے اور جامع بھی ہے، یعنی سارے اثرات اس میں پوشیدہ ہیں۔ اس میں اللہ کا بھی نام آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام آ گیا اور اہل بیت کا بھی نام آ گیا۔ بہت سے درود شریف ایسے ہوتے ہیں جس میں اہل بیت کا نام نہیں ہے، تو بھائی وہ بھی جائز ہیں کیونکہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں وہ بھی آپ نے ہی بیان فرمایا نا، لیکن زیادہ مزہ یہ ہے کہ درود شریف میں اللہ کا نام آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل بیت کا، تو پورا تینوں کا نام آئے تو زیادہ مزیدار ہوتا ہے۔ وہ حضرت مولانا عبدالشکوری صاحب نے یہی فضائل درود و سلام کتاب میں ایک واقعہ لکھا کہ میرے ایک کیپٹن دوست تھے، تو وہ درود و سلام بہت پڑھتے تھے۔ ایک بار وہ آئے اور بہت رو رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں درود و سلام پڑھتا تھا، اہل بیت میں سے ان کو کسی کی زیارت ہوئی اور انہوں نے ناراضگی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم رسول اللہ پر تو خوب اتنی رحمتیں برساتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، لیکن تم آل کا لفظ نہیں لگاتے ہو درود شریف میں، تو اپنی دعاؤں میں، اپنی رحمتوں میں تم نے ہم لوگوں کو کیوں دور کیا ہوا ہے، ہم لوگوں کو کیوں دور رکھا ہوا ہے۔ اب وہ اٹھے تو اتنا روئے بیچارے، شرمندہ ہوئے، پھر اللہ سے معافی مانگی، ان کو بتایا۔ تو یہ واقعہ بھی مولانا عبدالشکوری صاحب نے فضائل درود و سلام میں لکھا تھا۔ تو ادب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آل کا بھی اس میں ذکر ہو, اصحاب جس میں آئیں صحابہ کرام کا بھی اس میں ذکر ہو, تو یہ درود و سلام پھر مکمل ہوتا ہے, وہ زیادہ اچھا ہے. تو اس کے ثواب میں, اس کی افادیت میں, اس کی نورانیت میں اور اضافہ ہو جائے گا. اسی طرح عصر کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے. اکثر آپ نے مساجد میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا, جو شخص عصر کی نماز میں اٹھنے سے پہلے پہلے, نہیں جگہ سے اٹھنا نہیں ہے, سلام پھرنے کے بعد دعا کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے 80 بار جو یہ شخص درود شریف پڑھ لیتا ہے تو 80 سال کے اسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور 80 سال کا ثواب کا, 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. تو اللہ وہ بھی ہے اللہم صلی اللہ محمد نبی الامی وعلیٰ علیہ وسلم تسلیمہ, یہ 80 بار پڑھنا ہے, مشکل سے 6 منٹ لگتے ہیں. تو یہ معمول بنا لیں, عصر کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے, دعا کے بعد 80 دفعہ پڑھ لیں, مشکل سے 5 یا 7 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, لیکن افادیت کتنی شاندار ہے, 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے, اور جمعہ کا دن الگ ہے, رسول اللہ تک پہنچ رہا ہے. آپ نے فرمایا خاص اوقات میں درود شریف, جمعہ کو تو آپ نے ارشاد فرمایا ویسے ہی پڑھنا ہے, لیکن عصر کے بعد اٹھنے سے پہلے دوبارہ تاکید کی جا رہی ہے, تو اس میں بہت صیغے ہوتے ہیں, اس میں راز ہوتے ہیں. تو درود السلام کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق پیدا ہو جاتا ہے, ایک قوی تعلق پیدا ہو جاتا ہے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں وہ شخص آ جاتا ہے, پھر اس کی پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دعا کرتے ہیں. بھائی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا پریشانی کے؟ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں, جو جن کے غلط عقائد ہوتے ہیں, کہتے ہیں تو شرک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتا؟ ارے ظالم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی تو فرما رہے ہیں کہ میرے امتیوں کے اعمال مجھ تک پہنچائے جاتے ہیں پیر والے دن, جمعرات والے دن, اللہ کو مجھے وہاں فرمائے, علماء کرام اس کو تصدیق کر رہے ہیں حدیث شریف کو, تو اعمال کے ذریعے ہمارے اچھے بھی اعمال پہنچ رہے ہیں, برے اعمال بھی پہنچ رہے ہیں, یہ بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے, یہ پریشان ہیں, اس کے ساتھ یہ مسائل ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں گناہ پہنچتے ہیں تمہارے لیے, پھر میں استغفار کرتا ہوں, جب نیک اعمال پہنچتے ہیں تو میں مجھے خوشی ہوتی ہے, اور پھر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. تو اس میں اشکال کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرا تمہارے اندر رہنا یہ بھی تمہارے لیے باعث رحمت ہے, اور دنیا سے چلے جانا بھی باعث رحمت ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا, رسول اللہ ابھی آپ ہم میں موجود ہیں, تو ابھی تو سمجھ میں آ رہا ہے باعث رحمت ہے, آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر باعث رحمت کیسے ہوں گے آپ ہمارے لیے, اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد یہی فرمائے کہ اس طرح سے باعث رحمت ہے, میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھ تک پہنچائے جائیں گے, اور اگر تم گناہگار ہوگے تو پھر میں تمہارے لیے استغفار کروں گا, اللہ سے دعا کروں گا, جس سے اللہ پاک تمہاری بخشش کرے گا, تمہاری مغفرت کرے گا. اسی طرح 3 چیزوں کو اللہ پاک نے ایک حیرت انگیز سننے کی صلاحیت دی ہے. ایک جنت ہے, جس میں سے کہ کوئی بھی بندہ دل میں خالی ارادہ کرے اللہ سے کہ اللہ پاک مجھے جنت عطا فرما دے, دل میں خیال آئے گا جنت کو پتہ چل جائے گا, وہ اللہ سے دعا کرے گی اللہ پاک یہ شخص میرا طالب ہے اس کو مجھے ضرور دینا.
سبحان اللہ.
3 چیزوں کو اللہ پاک نے سننے کی حیرت انگیز صلاحیت دی. اور دوسرا کیا ہے بھائی؟ ایک ایسا فرشتہ اللہ نے مقرر کر رکھا ہے کہ جو کوئی تنہائی میں دور پرے بھی دل کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا یا درود و سلام پڑھا دل کے اندر, وہ فرشتہ فوراً اچکتا ہے, اس درود شریف کو رسول اللہ تک پہنچا دیتا ہے, وہ سن لیتا ہے فرشتہ کہ اس نے دل میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا ہے, ابھی اس نے درود السلام پڑھا تو رسول اللہ تک پہنچایا جاتا ہے. یعنی اتنی خاموشی سے, اتنی چھپی ہوئی چیز کو نکال باہر کر کے وہ رسول اللہ تک پہنچا دیتا ہے, وہ فرشتہ اتنا پاورفل. اسی طرح جن لوگوں نے درود السلام کے معمولات کو رکھا تو ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں واقعات بھرے پڑے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کی ان جگہوں سے جہاں ذکر اذکار کیے کرتے تھے, تلاوت قرآن پاک اور درود شریف پڑھا کرتے تھے, ان جگہوں سے مہینوں خوشبو آتی رہی ان کے انتقال کے بعد. تو یہ بہت واقعات ہیں اس طرح کے, کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. اسی طرح فضائل درود و سلام میں حضرت مولانا عبد الفخری صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست مجھ سے ملنے آئے, میں نے ان سے کہا کہ ماشاءاللہ آپ کی خوشبو بڑی اچھی آپ نے لگائی ہے, ایسی خوشبو میں نے کسی طرح میں نہیں سنی, سونگی میں نے ایسی طرح کی خوشبو, یہ کون سی خوشبو ہے؟ اب سوچنے والی بات ہے, اب اتنے بڑے اللہ والے بزرگ اور کتنے ماشاء اللہ مہنگے اعلیٰ اور عطر استعمال کرتے ہوں گے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی خوشبو بڑی عجیب ہے, یہ کون سا عطر ہے؟ پوچھنا پڑ گیا ان کو. وہ شخص مسکرانے لگا, اس نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا. تو پھر خوشبو کیسی ہے؟ پھر فوراً سمجھ گیا, چونکہ اللہ والے بھی انہوں نے فرمایا یقیناً پھر آپ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہوں گے, مسکرائے کہیں گے آپ کو پتہ چل گیا یہ رزلٹ آپ نے آؤٹ کر دیا. پھر انہوں نے بتایا میں تقریباً 5000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھتا ہوں. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ معطر ہو گیا وہ شخص, ہر وقت اس کے وجود سے ایسی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی کہ جہاں وہ جا رہا ہے کیا کوئی اتر اس کا مقابلہ کرے گا. بھائی اس کی مثال نہیں, اس مجنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خوشبو ہے نا, ہے نہیں ہے. تو جو درود و سلام بھیجے گا تو رسول اللہ سے تعلقات ہو گئے, اس کے انٹر لنک ہو گیا, تو ایک طرح سے آن لائن ہو گیا, رسول اللہ کی صحبت میں آ گیا, گویا درود شریف ایک رابطہ ہو گیا نا, تو گویا صحبت مل گئی رسول اللہ علیہ وسلم کی, روحانی اور باطنی فیض اس کو ملے گا. تو رسول اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک نورانی بھی تھے اور خوشبودار تھے. صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کو میں تلاش کر رہا ہوتا تو گلیوں میں ہم خوشبو سے پتہ چلاتے تھے کہ یہاں سے آپ وسلم گزریں, تو خوشبو سے اس خوشبو کے پیچھے پیچھے جاتے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم کو پا لیا کرتے تھے. ایسے خوشبو تھے صحابہ کرام آپ وسلم کے جسم سے جو پسینہ ٹپکتا تھا اس کو نکالتے تھے اور پھر اپنے اطریات میں ملاتے تھے. پھر پوچھا آپ وسلم نے یہ تم لوگ کیا کرتے ہو, تو فرمایا اسلم آپ کے پسینے میں ایسی شاندار خوشبو ہوتی ہے کہ اپنے اطریات میں ملاتے ہیں تو ہمارے اطریات کی خوشبوؤں میں ہزاروں گنا اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح بھائی, تو کیا کہنے, تو جب آدمی رسول اللہ وسلم پر جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو ان خوشبوؤں کا حصہ اس پڑھنے والوں کو بھی کچھ ملتا ہے, تو ان کے اندر بھی خوشبو آ جاتی ہے آن لائن ہونے کی وجہ سے. بھائی اس کی مثال ہمارے پیارے مرشد عارف بلّہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے, ایک حوض ہے مچھلیوں سے بھرا ہوا ہے اور ایک برابر میں حوض ہے وہ خالی ہے, مچھلیاں نہیں ہیں لیکن پانی ہے, بیچ میں دیوار آئی ہوئی ہے تو اس میں نہیں ہے مچھلیاں, بالکل خالی ہے, لیکن آپ نے اندر سے ایک سوراخ کر دیا, دیوار کو توڑ دیا آپ نے, گول ایک دائرہ بنا دیا آپ نے, تو ہوگا کیا, تو اس حوض کی جو مچھلیاں ہوں گی وہ سوراخ کے ذریعے سے الحاق کی برکت سے صحبت کی برکت سے جوائننگ کی وجہ سے وہ مچھلیاں دوسرے خالی حوض میں چلی جائیں گی, دونوں حوض میں مچھلیاں آ جائیں گی. تو بات یہ ہوتی ہے کہ اس دیوار کو توڑنا پڑے گا, یعنی رابطہ ہوا نا, رابطہ کیسے ہوگا آپ سلم سے, وہ دیوار جو حجابات کی ٹوٹے گی وہ درود اسلام سے ٹوٹے گی, پھر آپ سلم سے آدمی آن لائن ہوتا ہے, پھر رسول اللہ وسلم کو جتنی بھی صفات اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, رسول اللہ حسین و جمیل تھے تو درود شریف پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے چہرے پر بھی نور اور جمال آ جائے گا ان کے حساب سے جو بھی ان کے معاملات ہوں گے درود شریف پڑھنے. آپ سلم سراپا خوشبو تھے تو خوشبوؤں کا کچھ حصہ وہ پھر ان درود شریف پڑھنے والوں کو بھی ملے گا. اسی طرح آپ سلم سراپا نور تھے تو جو لوگ درود و سلام پڑھتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر ایک عجیب سا نور بھی آ جائے گا. تو از القصہ مختصر جتنی بھی صفات رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, جو جتنا درود شریف پڑھے گا اور اصل چیز سنتوں کی اتباع کرے گا اور تقوی سے رہنا سب سے بڑی سنت ہے, جب ان معاملات پر آدمی چلتا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کو بھی ملنے لگتا ہے. غلامی سے تیری, ہمارے حضرت والا پیارے مرشد عارف بلّہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا بہت ہی پیارا شعر یاد آیا, غلامی سے تیری غلاموں کا درجہ, کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی غلامی سے غلاموں کا درجہ, غلامی سے تیری غلاموں کا درجہ ملائکہ سے فوق تر دیکھتے ہیں, ملائکہ سے فوق تر دیکھتے ہیں, یہ آئے سحر کا اثر دیکھتے ہیں, مدینے کے شام و سحر دیکھتے ہیں. کیا مطلب کہ رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں اتباع کی برکت سے غلاموں کا درجہ ملائکہ سے فوق تر, کہ ملائکہ سے اونچے مقام پر چلے گئے. رسول اللہ کی غلامی کتنی اعلیٰ ہے کہ اللہ پاک اس کو دنیا کا سردار بنا دیتے ہیں, ملائکہ کا سردار بن جاتا ہے وہ آدمی. رسول اللہ علیہ وسلم کی غلامی ایسی پیاری چیز ہے جس پہ بڑی بڑی بادشاہت قربان ہیں, لوگ آپ وسلم کی قربانی سے ہٹرٹ کر رہے ہیں, آپ وسلم کی غلامی سے نفرت کر رہے ہیں, بعض لوگ داڑیاں مڈا رہے ہیں, ٹخنے چھپائے ہوئے انگریز اور یہودیوں کے حنود کی ہندوؤں کی نقل کر رہے ہیں, تو ایسے مسلمانوں پہ رونے کا مقام ہے, افسوس کا مقام ہے کہ رسول اللہ کی غلامی میں شرم آتی ہے, حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہو. ارے ظالموں, اگر رسول اللہ کی غلامی کر لی تو بڑے بڑے بادشاہ تم سے بھیک مانگیں گے, ایک دفعہ آؤ تو صحیح رسول اللہ کی غلامی کے صدقے میں ہم لوگ آئیں تو صحیح, جس طرح ایک غلام کو ہونا چاہیے. اللہ, اسی طرح ایک واقعہ جو شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا اور بھی علماء اور مشائخ نے کتابوں میں یہ تواتر کے ساتھ کثرت سے یہ لکھتے ہوئے آ رہے ہیں, ایک بہت امیر شخص تھا, اس کے دو بیٹے تھے, جب وہ انتقال ہونے لگا اس شخص کا تو اس نے حصے بکرے کی وصیت کری, وراثت اپنے دونوں بیٹوں میں منتقل کری, لیکن وہ شخص جو تھا امیر آدمی عاشق رسول تھا, درود و سلام بہت پڑھتا تھا اور تبرکن اس کے پاس کہیں سے تین بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, تین بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے پاس تھے, کہیں سے آ رہے تھے, کسی نے اس کو ہدیہ کی ہوں گے, جو بھی تھا بہرحال معاملہ. تو جب اس نے ساری چیزوں میں حصہ بکھرا کر دیا تو پھر اپنے اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ان تین بالوں کو اپنے دونوں بیٹوں میں کو بھی ان دونوں کو وصیت کر کے انتقال کریے کہ تم دونوں کی امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کا خیال رکھنا اور باادب طریقے سے رہنا ان بالوں کے معاملے میں. بہرحال دونوں بیٹوں نے کیا کیا، ایک بڑا بیٹا تھا ایک چھوٹا بیٹا تھا اس کا، دو بھائی تھے دونوں، یہ سگے بھائی تھے. تو ہوا کیا، جب بال تین تھے اور یہ دو، ایک ایک دونوں نے لیا، اب ایک بال بچا، بڑے نے کہا میں لوں گا، چھوٹے نے کہا میں لوں گا. بھائی کیا کریں، نہیں اب یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی اس پہ تیار، کہ پورا دو بال کوئی رکھنے پہ تیار نہیں. تو بھائی ایک ایک تو سمجھ میں آتا ہے، تو بڑے نے مشورہ دیا ایسا کرتے ہیں اس کو کاٹ دیتے ہیں، آدھا بال، آدھا بال تو رکھ لے آدھا میں رکھ لوں گا، ڈیڑھ ڈیڑھ ہو جائے گا. چھوٹا بھائی تھا، اس نے کہا نہیں میں یہ بے ادبی نہیں کر سکتا، میرا دل گوارا نہیں کرتا، میں رسول اللہ علیہ وسلم کے بال کو کاٹوں بیچ میں سے. تو اس نے کہا میں پھر تجھے پورا دوں گا نہیں، نہیں تو اس کو میں کاٹوں گا. تو وہ اس کے دل میں افسلم کی اتنی محبت آئی چھوٹے بھائی کا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، یہ تم دوسرا بال بھی تم رکھ لو لیکن اس کو خدا کے واسطے کاٹو مت، میرے لیے ایک بال کافی ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ خدا کا کرنا ایسا، چھوٹے بھائی کے دل میں آیا کہ یہ اس کے پاس جو ہے دو بال ہو گئے، تو ایسا کرتا ہوں کہ ایک بال میں اس سے لے لیتا ہوں، دو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، اور سارا جو مال ہے میں اس کو دے دیتا ہوں، کیوں کچھ نہیں پتہ ہے کب بال کاٹ دے. تو اس نے کیا کیا، اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور شرط رکھی کہ وہ جو ایک بال ہے آپ مجھے واپس کر دیں، دو بال میں رکھ لیتا ہوں ایک آپ رکھ لیں، اور اس کے بدلے میں جو کچھ باپ نے مجھے وصیت مال و دولت دی ہے وہ سب آپ کو دیتا ہوں. دونوں بھائیوں کے مزاج میں بڑا فرق تھا، خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تو لے لے بال، اور یہ ساری دولت اپنی مجھے دے دے. تو وہ بیچارے نے ساری اپنی جو اس کو وراثت میں جو جائیداد ملی تھی وہ اپنے بڑے بھائی کو دے دی، اور وہ بال لے کے بہت خوش ہو گئے کہ میرے پاس، بس وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کل کائنات کی دولت میرے پاس آ گئی، بھلے مال و دولت نہیں ہے تو کیا ہوا، رسول اللہ علیہ وسلم کے دو بال میرے پاس ہیں. پھر وہ ان کو ڈبیے میں رکھتا، پھر عطر لگاتا، پھر ان کو روز اس کی زیارت کرتا، اور بہت ہی ادب سے سینے سے لا کے سوتا، عجیب اس پر ایک کیفیت سرشاری کی تاری رہتی. خدا کا کرنا ایسا ہوا، اور ویری بات ہے پریشان تھوڑے عرصے میں ہوا وہ. تو ہوا کیا کہ لیکن رسول اللہ کی محبت اور ادب کا معاملہ تھا، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے عرصے میں قسمت نے پلٹا کھایا، بڑے بھائی کا کاروبار خراب ہونے لگا، اور خراب ہوتے 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 بالکل وہ برباد ہو گیا. اور یہاں چھوٹے بھائی کا اللہ پاک نے ہاتھ پکڑا، اس نے کہیں سے کچھ تھوڑے بہت پیسے جمع کر کے چھوٹا موٹا کوئی کام شروع کیا، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ چھوٹا بھائی کہیں سے کہیں نکل گیا. تو کیا ہوا کہ بڑا بھائی بڑے حسرت سے دیکھتا تھا کہ بتاؤ، یہ تو بالکل میرا بھائی فقیر تھا، اور ساری مال و دولت بھی اس نے مجھے دی تھی، اور اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا آج، اور میرے پاس سب کچھ تھا اور میں برباد ہو گیا. بہت رویا ایک بار وہ، اور صلاۃ الحیات اس نے پڑھی، رویا، اور پھر روتے روتے سو گیا. پھر آپ وسلم کی اس کو زیارت ہوئی بڑے بھائی کو، اور پھر یہی غم پیش کیا آپ وسلم کو. تو آپ نے ناراضگی کے ساتھ فرمایا کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو ایسا، تو میرے بال کو دو ٹکڑے کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، تو میرے بال کو کاٹنے کے چکر میں تھا، بید بھی کرنے کے چکر میں تھا، لیکن تیرے بھائی کو اللہ پاک جگہ خیر دے، کیا اس نے میری محبت کا حق ادا کیا، کیا اس نے میرے بال کا ادب کیا، اب بہتر یہی ہے، اور تیرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ تو جا اور اپنے بھائی کی غلامی کر، وہاں نوکری کر. اور پھر آپ اس کی آنکھ کھل گئی، اور پھر وہ آیا اور اپنے چھوٹے بھائی سے اس نے معافی مانگی، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کی اس نے پھر نوکری کری. تو بھائی جو اللہ رسول پہ فدا ہوتا ہے تو اللہ پاک آزمائش تو کرتے ہیں باپ دفاع، لیکن اللہ پاک اس کو محروم نہیں رکھتے، دونوں جہاں میں اس کو چمکا دیتے ہیں، اس کو پیسہ بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. تو ادب بڑی چیز ہے، محبت بڑی چیز ہے. اسی طرح ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، حضرت امام محمد حضرت ابو بکر محمد رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، تو ایک بار ان کی مجلس میں حضرت شیخ المشائخ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے، قریب قریب آئے. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے کر آئے، تو وہ ابو بکر محمد رحمۃ اللہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور ان کی گلے لگایا ان کو، اور ان کی پیشانی کا بوسہ دیا، اور ان کو بہت محبت عزت سے بٹھایا. پھر اس کے بعد وہ چلے گئے حضرت شبلی رحمۃ اللہ. جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت آپ کو تو بڑے سے بڑا اگر کوئی خلیفہ کوئی بادشاہ بھی آ جاتا ہے تو آپ اٹھ کے کھڑے نہیں ہوتے، یہ شبلی اس کو تو پورا بغداد یا جو بھی جگہ تھی سب جانتے ہیں، تو دیوانہ ہے، پاگل ہے. تو مجذوبیت کا ان کا غلبہ تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کو تو یعنی ان کو تو لوگ پاگل مانتے ہیں بڑے بڑے علم والے لوگ بھی، آپ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. تو ابو بکر محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں نے وہی کیا جو میں نے کل رات خواب میں رسول اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ کرتے دیکھا، کہ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے، آپ وسلم کھڑے ہوئے اور پھر آپ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور پھر میں نے دوران خواب پوچھا، میں نے کہا رسول اللہ آپ شبلی کو اتنی عزت کر رہے ہیں، اتنی محبت آپ کر رہے ہیں، شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں، بوسہ دیا آپ نے لیا، ان کا کیا ایسا عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شبلی جو ہے ہر فرض نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھتا ہے ایک بار، اول آخر تین دفعہ درود شریف کے ساتھ، لقد جاءکم رسول من انفسکم، وہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ وہو رب العرش العظیم تک، دو لائنوں کی ہے، اس میں آپ وسلم کی تعریف اس میں چھپی ہے سورت میں. تو یہ بڑا زبردست ایک عمل ہے، بڑے بڑے مشائخ اور اولیاء اللہ کے یہ معمولات میں سے ہیں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص پیار، خاص لطف و کرم، اور خاص آپ وسلم کی نظروں میں ایسا شخص آ جاتا ہے جو ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ یا تین دفعہ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھ لیتا ہے. تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ کا یہ واقعہ ہے. اسی طرح حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. ایک بار وہ فرماتے ہیں میں عمرے کر رہا تھا، دوران طواف میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ ہر قدم کے اوپر، ہر قدم کے اوپر، یہ واقعہ جو بتا رہا ہوں یہ شیخ الحدیث ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے فوائد درود شریف میں لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں اس نوجوان کو میں نے دیکھا کہ وہ ہر قدم کے اوپر اللہم صلی علی محمد و علی محمد پڑھتا ہے، یہ جو درود شریف میں نے بتایا ہے. تو میں بڑا حیران کہ دوران طواف نہ یہ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، نہ کوئی دوسری تسبیح پڑھ رہا ہے، مستقل یہ ایک ہی درود شریف ہی کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو میں نے اس سے، اس لڑکے سے پوچھا، نوجوان سے، نوجوان مجھے تم یہ بتاؤ کیا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے جو تم طواف میں ہر چکر پر، ہر قدم پہ یہی درود شریف پڑھ رہے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ کون ہیں پہلے اپنا تعارف کروائیں. انہوں نے کہا میں سفیان ثوری ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا، وہ اتنے بڑے جو اولیاء اللہ بزرگ فلاں جگہ کے، انہوں نے کہا میں وہی ہوں. اگر آپ اللہ کے عارف اور ولی نہیں ہوتے تو میں کبھی نہیں بتاتا اس راز کو. پھر اس شخص نے بتایا کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ آ رہا تھا اللہ کے گھر پہ، تو بیچ میں ظاہری بات ہے پرانی بات ہے، آج کل جہازوں کا دور تو تھا نہیں، ریگستانوں میں، جنگلوں سے پتہ نہیں کس کس طرح سے لوگ پہنچتے تھے، اور اکثر لوگ تو پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، بیچ میں انتقال کر جاتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میرا باپ بیمار ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا جو چہرہ تھا سیاہ پڑ گیا، اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا اور بالکل پھول سا گیا اس کا جسم، اور بہت اس کی عجیب بری حالت ہو گئی. تو میں ڈر گیا، میں ڈر گیا کہ یہ میرے باپ کو کیا ہو گیا. اور اس میرے ابا نے کہہ دیا میں دو قدم آگے اب چل نہیں سکتا، اب تنہائی، ویرانہ، سناٹا. اسی اسنا میں رونے لگا، اور روتے روتے اتنا روئے کہ مجھے غشی آئی. جیسے غشی آئی اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی ایک نورانی بزرگ آئے سفید کپڑوں میں اور بہت ہی خوشبوؤں سے معطر، حسین و جمیل چہرہ. اور پھر میں نے پوچھا آپ کی صورت اور سیرت کس قدر حسین ہے، آپ کون ہیں؟ اور پھر وہ آتے ہیں اور پھر آپ وسلم نے ان کے باپ کے، اس کے والد کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو چہرہ جو سیاہ کالا پڑ گیا تھا وہ بالکل روشن چمکدار ہو گیا، اور وہ باپ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جو بیماری تھی اس کی دور ہو گئی. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، محمد بن عبداللہ. اور فرمایا کہ تمہارا باپ تھا تو گناہگار، لیکن یہ مجھ پر بہت کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا، تو آج میں اس کی ضرورت کے وقت میں حاضر ہو گیا، آ گیا اور اس کی میں نے مدد فرمائی. اور آپ نے ارشاد فرمایا جو بھی مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے میں اس کی داد رسی ضرور کرتا ہوں. شیخ العزیز ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ نے فضائل صدقات میں اور فضائل درود شریف میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو بھائی اس میں بھی کیا اشکال ہے؟ درود شریف کی کتنی برکتیں، کتنے فضیلتیں. اسی طرح کئی لوگوں کو جو لوگ درود شریف پڑھتے تھے آپ وسلم نے تھوڑی سی ناراضی کا اظہار فرمایا. وجہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا تم درود شریف تو بہت پڑھتے ہو لیکن تم مجھ پر سلام نہیں پڑھتے. تو یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، تو اس میں درود اور سلام کا دونوں کا ذکر ہے. تو درود شریف بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. اب سلام کو یہ نہیں ہے کہ بہت دیر تک آپ نہیں پڑھ لیں بھائی، صحیح ہے نا؟ تو اب آدمی یا کا بھی مسئلہ سمجھ لیے، الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ وہاں جا کے پڑھنا چاہیے. اس پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں نیت کے اوپر معاملہ ہے. مثال کے طور پہ ہم دور بیٹھے ہیں لیکن ہماری یہ نیت نہیں ہے کہ سر آپ وسلم حاضر ناظر ہیں، اس نیت کے ساتھ آپ یا لگا سکتے ہیں، لیکن اس نیت کا یا لگانا کہ آپ وسلم سن رہے ہیں حاضر ناظر ہیں تو وہ جائز نہیں ہے. تو یہاں نیت کا معاملہ ہے. اور جو مستند جو صلاۃ و سلام ہے وہ بھی احادیث مبارکہ کی کتابیں موجود ہیں، جب اتحیات میں جیسے نماز میں جو پڑھتے ہیں اتحیات اللّہ وصلاوات و طیبات والسلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس طرح سے جو سلام کی جو مستند احادیث شریفہ میں جو سلام آئے ہیں اور علماء کرام نے کتابیں لکھی ہیں صلاۃ و سلام کی، اس میں سے تھوڑا سا پڑھ لیا کریں، یا کچھ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو یہی کہہ دیا کریں درشی پڑھنے کے بعد السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، جیسے میں کس طرح پڑھتا ہوں بتا دوں، آسان بھی ہے مختصر بھی ہے، جیسے درشی پڑھنے کے بعد میں اکثر یہ صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، یا میرے پیارے آقا نبی پاک شفیع المذنبین رحمۃ العالمین خاتم النبیین امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ایہا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا میرے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ شفیع المذنبین رحمۃ العالمین سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا؟ تو پہلے ایک سلام کے، یہ آپ نے سلام پڑھ دیا بس کافی ہے، باقی اور پڑھ لیں، لیکن کم از کم نہ پڑھنے کی وعید سے آدمی بچ گیا. اسی طرح جب ہم مسجد میں آتے جاتے ہیں، مسجد کے اندر آتے جاتے ہیں تو اس میں بھی سلام ہے، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھر اللہم افتر ابوابی ابوابی کا برحمتک، اسی طرح آتے جاتے یہ سب سلام تو ہیں. اور اس پہ بھی لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو صلاۃ والسلام ہی نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ ہم لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں صلاۃ والسلام نہیں پڑھتے یہ لوگ، ارے بھائی تو یہ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ کس چیز کے اوپر بیان ہو رہا ہے بھائی؟ قصیدہ ہم لوگ الحمدللہ درود شریف کے اوپر بھی بیان ہو رہا ہے، دیکھ لے بھائی ہمارا عقیدہ، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، نعت شریف بھی پڑھتے ہیں، صحیح نا، قصیدہ بردہ شریف بھی پڑھتے ہیں، دلائل الخیرات بھی پڑھتے ہیں. حضرت سلمان بن محمد جزولی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مراکش کے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے، اہل بیت میں سے، صدیوں پران کا واقعہ ہے، بہت بڑے عارف بلّہ کشف و کرامات کے بہت بڑے ماشاء اللہ اللہ والے بزرگ. تو ان کے بارے میں کہ یہ ایک خاص گاؤں سے گزر رہے تھے مراکش کے، تو ظہر کا وقت ہو گیا، گرمی تھی، کنویں میں جہاں کا پانی نکالنے کی نہیں کہ ڈول کے ذریعے پانی نکالوں، وضو کروں، نماز ادا کر سکوں، تو دیکھا پانی بالکل ہے ہی نہیں، تلی میں ذرا سا لگا ہے پانی، کیا کریں پانی آ ہی نہیں سکتا، پریشان. انہوں نے کہا دور دور پانی نہیں، تو اس پریشانی میں تو دیکھا کہ نابالغ بچی آئی، اور اس نے ان کا نام لے کے کہا کہ حضرت آپ جزولی ہیں، سلیمان جزولی. وہ بڑے حیران کہ میں تو دوسرے ملک سے آئے، تمہیں بچی ذرا سی، تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ تو اس نے کہا اس کو چھوڑیں، میں آپ کو کیسے جانتی ہوں، مسئلہ کیا، پریشانی کیا ہے؟ انہوں نے کہا ظہر کا وقت ہے، پانی نہیں ہے، وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا حضرت بڑے افسوس کی بات ہے، آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی اتنی سی بات پہ پریشان ہو گئے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اور اس نے کنویں کی طرف اندر جھانکا اور تھوک دیا، یہ تھوکنا تھا ذرا سا، وہ چند سیکنڈ میں پانی لب لب کنواں پانی سے بھر گیا، اور اوپر سے آ کے پانی گرنے لگا، چھلکنے لگا. وہ بڑے حیران ہوئے، باروں نے پھر وضو وغیرہ کیا، نماز پڑھی وہ ان کے لوگوں نے، پھر نماز پڑھ کے پھر اس لڑکی کو تلاش کے بھی وہ بچی گئے، اس لڑکی کو ڈھونڈا، پھر پوچھا کہ خدا کے واسطے میں تو میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے سچ سچ بتاؤ تمہیں کرامت کہاں سے حاصل ہو؟ اس نے کہا اگر اتنے بڑے آپ واسطے مجھے نہ دیتے تو میں آپ کو کبھی نہیں بتاتی. پھر اس نے لڑکی نے کہا، بچی نے، نابالغ بچی تھی، میں کچھ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتی ہوں، یہ اللہ پاک نے مجھے کرامت عطا فرما دی، اور اس طرح بہت کرامتیں میرے پاس آ گئیں، یہ تو ایک چھوٹی سی کرامت تھی. پھر انہوں نے کہا مجھے سکھاؤ، پھر اس بچی نے ان کو درود پاک کا سیوا بتایا، تو پھر وہ انہوں نے اس کو نوٹ کر لیا. آج وہ کتابچہ دلائل الخیرات کے نام سے مارکیٹ میں کتاب موجود ہے، لیکن ہماری طرح اس کا دھیان نہیں ہے. صدیوں سے بڑے بڑے علماء مشائخ اولیاء اللہ کے وظائف میں سے، معمولات میں سے وہ دلائل الخیرات، اور اس میں پوری حوالوں کے ساتھ یہ پھر لکھا ہوا ہے کہ یہ واقعہ پورا. تو یہ درود شریف کی برکت تھی کہ کنواں جو تھا وہ لب لب پانی سے بھر گیا. ہزاروں کرامتیں درود شریف لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو بہت سی اللہ پاک کرامتیں بھی عطا فرما دیتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، آپ وسلم کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور نہ جانے کہاں تک ہم بیان کریں، اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ بھائی، یہ جو رسول اللہ وسلم کی جو ذات بابرکت ہے، نورانی ذات، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، نہ ہماری زبان میں وہ دم ہے، نہ ہماری زبان پاک ہے، نہ ہمارے الفاظوں میں کوئی تاثیر ہے، نہ ہماری لغت میں دم ہے کہ ہم عقید وجہ وسلم کی شان میں حضور السلام کے بارے میں کچھ عرض کر سکیں. بس اللہ کے فضل سے اور بزرگوں کی نسبت سے جو بھی توفیق ہوئی، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، اور اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے آل اور اصحاب کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے کہ جو انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دیں، اور جو کچھ بھی انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، مشقتیں اٹھائیں، ہم چاہ کر بھی ان کی خدمتوں کا، ان کی محنتوں کا، ان کی مشقتوں کا اور ان کے احسانات کا اللہ پاک ہم امت مسلمہ اس کا بدلہ نہیں چکا سکتی. بس ہم بس یہی کر سکتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے کی یہی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو کامل درود شریف کا پابند بنا دے پابندی کے ساتھ. اور ایک درود شریف آخر میں بتا دوں، بہت مختصر ہے، جامع. ایک تو بتائے بھائی یہ پڑھا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو صلی صلی لوگ پڑھتے ہیں تو اس پر بھی علماء کرام کہتے ہیں صلی زیادہ بہتر ہے، صلی پڑھیں. لام یہ زیر لی ہوتا ہے، لے نہیں ہوتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آلے لے لے نہیں ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد. یہ تو تھوڑی سی زبان پہ چڑھنے میں ٹائم لگے گا، لیکن اس کو درست کر لیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ چھوٹا درود شریف ہے، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو، جزا اللہ عنا محمدم ما ہوا اہلو، کہ اللہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی آل کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائیں اور ان کی آل کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو درود شریف یہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ کبھی بھی شیما فرمائے 1000 دن تک اس کا ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے. ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ 1000 دن تک فرشتے ثواب لکھتے رہیں گے. کتنا بھائی آسان، چھوٹا سا ہے نا. تو یہ چیز ہے. تو بھائی وقت کی قدر کر لیں، موت کا کچھ نہیں بھروسہ، کب کس وقت آ جائے. ٹھیک ہے، بس اللہ پاک جو کچھ بھی بولا گیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور کہنے سننے میں وہ غلطی کہیں بیشی ہو گئی ہو تو شان رحمت سے اس کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ یا رحم الرحمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں درود و سلام کے فوائد بیان کرتے میں اللہ پاک کوئی چیز کوئی کمی ہو گئی ہو اور بیشی ہو گئی ہو کسی چیز کی، یا ادب کے خلاف کوئی بات ہو گئی ہو تو شان رحمت سے اللہ تو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے رہے، ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے والا بنا دے. سب سے بڑی سنت تقوی ہے، اللہ ہم سب کو کامل تقوی نصیب فرما دے. پابندی کے ساتھ اللہ پاک درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت عطا فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کو اپنا دوست سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الرحمین، حاضرین مجلس میں سے جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں، اللہ تو جاننے والا ہے، ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. یا اللہ جو بھی یہاں ہے محروم نہ جائے، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو شفا کلی نصیب فرما. اللہ خاتون ہیں بہت بیمار ہیں، جو گردوں کے امراض مبتلا ہیں، یا جو بھی ان کو بیماریاں ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان کو تمام جسمانی و روحانی امراض سے نجات دے کے مکمل شفا کلی نصیب فرما. تمام جادو بد اثرات بد نظر سے بھی نجات دے دے. جو بھی ان کو مرض ہو اللہ عالم الغیب تو ہی ہے اللہ، ان کو مکمل شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما، تندرستی عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما، مرض کا نام و نشان بٹا دے. یا اللہ جتنے بھی مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو لال رخ سے غنی فرما. یا اللہ یہودی جو ظلم کر رہے ہیں فلسطینیوں پر، یا اللہ ان یہودیوں کو جلد از جلد تباہ و برباد کر دے، صفحہ ہستی سے مٹا دے، عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ ان خبیث مرونوں کو کسی ایک کو نہ چھوڑ، ایسے ظالمین کو. یا اللہ اور ایک ایک صاحب ایمان کی، فلسطین کے مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ یا رحم الرحیم، تمام امت مسلمہ کی، ہم سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ سعودی عرب اور پاکستان سمیت تمام اسلامی ممالک کو نیک صالح قیادت نصیب فرما. اللہ میرے والد صاحب کی اور میرے ہمارے پیارے مرشدین کی، ہمارے جملہ مرحومین کی، کل مومنین مومنات کی، کل جنات کی، سب کی کامل مغفرت فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. ایک لڑکی خاتون، ان کی شادی کا مسئلہ، دعا کریں جلد سے جلد بہترین جگہ شادی کرا دے جہاں دین دنیا کی بھلائی ہیں، عافیت ہو. اللہم آمین. سبحان ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل وسلم.